بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غزوہ بدر کبریٰ کے حوالے سے کل کی نشست میں ہم نے کچھ غزوہ بدر کے اسباب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امن والے اور تعلیم والے، سراسر تعلیم والے غزوات پر اسلام دشمنوں کی جانب سے کیے جانے والے فرسودہ الزامات کی پر ہم نے ایک آپ کے سامنے ان جوابات کی ایک منصفانہ جائزہ اس کا ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور بدر تک کے ہونے والے واقعات اور مارکے کے اختتام تک کے واقعات ذکر کیے تھے. لیکن ہمارے بھائی اور ہماری بہنوں کو چاہیے کہ بدر کے حوالے سے وہ تمام معاملات کو وہ ذہن میں رکھے کہ غزوہ بدر کے بعد کی صورتحال کیا ہوئی تھی. ہم نے اب تک جو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا تاکہ ایک مسلمان کو اور ایک سادہ مسلمان کو اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دین سے واقفیت کے حوالے سے یہ بنیادی باتوں کا جاننا لازم اور ضروری ہے کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا اور اس کے اسباب کیا تھے. تو سریہ حمزہ سے لے کر ہجرت کے واقعات کے ساتھ ہم نے غزوہ بدر کے اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے انجیل مقدس کے حوالے بھی ذکر کیے تھے جو حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان کے حوالے سے تھے، اور اس بات کے حوالے سے کہ اسلام جبر و تشدد سے پھیلا ہے یا اسلام اخلاق اور فطرت کے بنیادی تقاضوں کی جو تکمیل ہے اس کی تبلیغ کی بنا پر اسلام پھیلا ہے. اس کا ایک جائزہ ہم نے آپ کے سامنے یقیناً ذکر کیا تھا، اور حق بھی یہی ہے کہ اسلام جبر و تشدد سے نہیں پھیلا، کیونکہ ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جہاں زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی اس کی سچائی اور اس کے یقین، اس کی صداقت، اس کی محبت اور اس کے احترام میں ہو. جبر و تشدد میں آپ کسی کی زبان تو چلا سکتے ہیں لیکن اس کے دل کو راغب نہیں کر سکتے. ایسا شخص کہ جو زبان سے تو کلمہ پڑھ لے لیکن اس کا دل اسلام کی بنیادی تعلیم، عقیدہ نبوت و توحید کے ساتھ اگر خوش نہ ہو اور وہ اتفاق نہ کرتا ہو تو اسلام کو پھر ایسے کلمہ پڑھنے والے کی قطن کوئی حاجت نہیں. اور دلوں کا متاثر ہونا ہوتا ہی جب ہے کہ جب ایسی بات اور ایسے بنیادی اور پختہ دلائل کے ساتھ بات ذکر کی جائے جس کو انسان کی زبان بھی اس کا اقرار کرے اور دل بھی اس کی صداقت کو پورا کرے. غزوہ بدر کا خاتمہ ہو گیا، یعنی غزوہ بدر ختم ہو گئی، اور ختم ہونے کے بعد چند چیزیں ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی صحیح میں حضرت جبیر بن مطعم کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جن ان کفار کے جنہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے بھی انصاف کی بات کی تھی، جس طرح مطعم بن عدی، یہ وہ شخص تھا کہ جس نے جو ایک انصاف اور اصول پسند شخص تھا، اور شاب ابی طالب کے اندر محاصرے کو ختم کرانے کے اندر اس کا ایک بڑا مثبت کردار تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بھلائی کا اس قدر پاس رکھا اور فرمایا کہ آج جو قیدی بدر کے اندر 70 کفار مار دیے گئے ہیں اور 70 کے قریب گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور ان کے مال و زر کو غنیمت بنا لیا گیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان جنگی قیدیوں کے بارے میں مجھے سفارش کرتا تو میں بغیر کسی فدیے کے ان سب کو آزاد کر دیتا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حسن اخلاق تھا جو منصف مزاج لوگ تھے، خواہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن ان کی اچھائیاں ایک دیانت، ایک توازن اور حقیقت پسندانہ ان کا اقدام تھا جس میں انہوں نے عصبیت کو چھوڑ کر انصاف کی بات کی تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری اخلاق کی بھی یہ پاسداری کی، فرمایا کہ آج مطعم بن عدی اگر زندہ ہوتا اور مجھ سے سفارش کرتا تو میں جتنے قیدی ہیں ان کو بغیر فدیے کے رہا کر دیتا. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب جنگ کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ یہ فرمایا تھا کہ ھذا مصرع فلان غدن انشاءاللہ، ھذا مصرع فلان غدن انشاءاللہ، کہ کل جو ہے وہ فلاں کافر یہاں گر کر مرے گا، کل فلاں کافر یہاں گر کر مرے گا. ظاہر سی بات ہے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے ایمان اور ایقان کا کھل کر مظاہرہ کر دیا تھا اور اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا تھا، تو جب انہوں نے اس امتحان کو سر کرنے کے لیے اپنا عزم اور اپنا ارادہ مصمم ظاہر کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے جنگ ہونے سے پہلے نتیجے کو ظاہر کر دیا اور فرما دیا کہ تم تو ایسے سچے لوگ ہو کہ اب تمہارے لیے ہم رزلٹ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ کل ہونا کیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو بڑے بڑے زعماء اور ان کے بڑے بڑے سرما اور سرخیل، جو ان کے رئیس ہیں، جو ان کے جرنیل ہیں، جو ان کے سب سے بڑے فرائین ہیں، جن کی وجہ سے یہ آج اپنے آپ کو بڑا مست سمجھتے ہیں، مضبوط سمجھتے ہیں، تو فرما ہذا مصر و فلاں، ہذا مصر و فلاں، ہذا مصر و فلاں، کل وہی کافر یہاں گر کر مرے گا، کل وہی کافر یہاں گر کر مرے گا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں فوالذی بعثہ بالحق ما اخطأ الحدود التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ مبوس ہوئے ہیں، اس رب کی قسم مجھے ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے، ان حدود سے ذرا برابر بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصے سے نشاندہی فرمائی تھی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے کا حال ہوا۔ لیکن یہاں پر دیکھیے، آپ نے ایسی جنگ کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ دشمن پر ایسے دشمن جو آپ کے جانی دشمن ہیں کہ اگر آپ اس کے ہاتھ لگ گئے تو وہ آپ کی تکہ بوٹی کر دے، وہ آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان پر غلبہ کیا اور وہ اپنی شرارتوں کی بنا پر مار دیے گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی میتوں کو بھی عام اٹھا کر پھینکا نہیں کہ جسے کتے نوچ لیں اور گد ان کے بدنوں کو پھاڑ دیں، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سب کی لاشوں کو اٹھاؤ اور یہ قریب میں جو کنواں ہے اس میں ڈال دو، اور اس کے اوپر پھر مٹی اور پتھر ڈال کر ان تمام کو گویا کہ اس میں چھپا دو۔ یعنی یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کا، آج تک کسی فاتح نے ایسی تاریخ رقم نہیں کی جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے اندر صحابہ کرام کے جسموں کو مصلا کیا گیا۔ حضرت حمزہ جب شہید ہو گئے تو ان کی ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دی گئے، ہونٹ کاٹ دی گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر مرنے والا کافر بھی تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، بلکہ بدر کے اندر جو ازلی دشمن تھے ان کے لاشوں کو اٹھایا، ان کے لاشوں کو کتوں کے حوالے اور گد اور درندوں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ ان کو اٹھا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو اس کنویں میں ڈال دو، اور کنویں میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال کر اس کو گویا کہ چھپا دو۔ امیہ بن خلف، کیونکہ وہ مرنے کے ساتھ ہی اس کا جسم پورا پھول چکا تھا، صحابہ کرام نے اس کو اٹھا کر اس کنویں میں پھینکنے کی کوشش کی لیکن اس کا جسم ٹوٹنے لگا، منتشر ہونے لگا، تو حضور نے پھر فرمایا اس کو نہیں اٹھاؤ، یہیں پر اس کے بدن کے اوپر پتھر مٹی ڈالو اور اس کو یہیں پر دبا دو۔ گویا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا ایک بڑا مظاہرہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی لاشوں کا مذاق نہیں بنایا اور نہ ان کو عام بھیج دیا، عام جگہ پر پھینک دیا کہ جہاں پر درندے اور گد گویا کہ ان کا شکار کرے۔ تو یہ دیکھیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی ہے لیکن جتنی ضرورت تھی اتنی ضرورت کو پورا کی۔ حد سے تجاوز کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان کو کنویں میں ڈال دیا، تو سرکار کی عادت کریمہ یہ تھی محترم ناظرین کہ جب سرکار کسی بھی غزوات میں جاتے اور غزوے کی فتح کے بعد سرکار 3 دن وہاں رکتے تھے، جنگ کے بعد سرکار پھر اس علاقے میں 3 دن رکتے اور تمام معاملات کی تفتیش ہوتی۔ تو بدر میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد جہاد 3 دن قیام کیا، اور ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت آپ اس کنویں کے پاس آئے جس کنویں پر مشرکین مکہ کی گویا کہ لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا، اس کنویں پر حضور آئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کی منڈیر کے قریب کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا، یا ابا جہل، یا امیہ بن خلف، یا عتبہ بن ربیعہ، یا شیبہ بن ربیعہ، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، هل وجدتم ما وعد اللہ ورسولہ حقا، فانی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا۔ حضور نے اس کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہو کر کہا، اے ابو جہل، یا ابا جہل، اے ابو جہل، یا امیہ بن خلف، اے امیہ بن خلف، یا عتبہ بن ربیعہ، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے، انکم اطعتم اللہ ورسولہ، تم اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو کیا تم آج مسرور نہ ہوتے؟ فرمایا جو اللہ اس کے رسول نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ فرمایا انی قد وجدت ما وعدانی ربی، میرے ساتھ تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس نے وہ سچ کر دکھایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں کے اس منڈے پر کھڑے ہو کر ان سے ہم کلام ہوئے۔ اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے، حضور یہ 3 دن کے مرے ہوئے کافر جن کے ساتھ حضور آپ مخاطب ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ بے روح جسم ہے جو گفتگو بھی نہیں کر سکتے، اور یا رسول اللہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرما ما انتم باسمع لما اقول منہم انہم الان یسمعون ما اقول لهم غیر انہم لا یستطیعون ان یردوا علینا شیئا، کہ عمر میں جو کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، یعنی تم سے زیادہ یہ میری آواز کو سن رہے ہیں، یہ پڑے ہوئے کافر جو ہیں جو کنویں میں پھینک دیے گئے ہیں تم سے زیادہ میری آواز کو سن رہے ہیں۔ اور فرمایا لیکن وہ جواب دینے کی قوت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر اندازہ لگائیے کہ مرنے کے بعد کافر بھی جو ہے اس کو اللہ رب العالمین عبرت کے لیے سننے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور وہ سنتا ہے، تو یقیناً مسلمانوں کی قبروں اور ان کی میتوں کو بھی اللہ رب العالمین ان کے عزیز و اقارب اور ان کے لیے خیر کا سننا جو ان کے لیے روح اور ان کے لیے تمانیت کا باعث ہو، یقیناً اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے ساتھ رکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر سورہ نمل کی تفسیر کرتے ہوئے، انک لا تسمع الموتا کی تفسیر کرتے ہوئے آخر میں آ کر وہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں والسلف مجمعون علی ھذا وقد تواترت الآثار عنہم بأن المیت یعرف بزیارۃ الحی لہ ویستبشروا۔ فرما علماء سلف کا اس بات پر اجماع ہے، تمام علماء سلف کا اس بات پر اجماع ہے، اس قول پر اجماع ہے جو حد تواتر تک پہنچا ہوا ہے کہ میت اپنی زیارت کرنے والوں کو پہچانتی بھی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے۔ حافظ ابن قیم نے کتاب الروح کے اندر تو ایسے بے شمار حوالے نقل کیے ہیں، کتاب الروح اردو ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کے بعد حافظ ابن قیم جو ان کے استاد ہیں، علامہ ابن کثیر کے استاد ہیں ابن قیم، وہ لکھتے ہیں اس بات کو اور اس بات کو وہ ذکر کرتے ہیں، اسی طرح یہی عبارت ان کی بھی ہے کہ والسلف مجمعون علی ھذا وقد تواتر الآثار عنہم بأن المیت یعرف بزیارۃ الحی لہ بزیارت الحی لہ ویستبشروا بہ، کا یعنی سلف کا اس بات پر اجماع ہے سماع موتا پر کہ مردے سنتے ہیں، اور ان سے ایسی روایات مروی ہے جو حد تواتر تک پہنچی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کہ کوئی شخص جب ان کی قبر پر آتا ہے تو میت کو اس کی آمد کا علم ہو جاتا ہے، اس کی زیارت کا بھی ان المیت یعرف بزیارت الحی لہ، کہ جب کوئی زندہ ان کی قبر پر آتا ہے تو ان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے، وَيَسْتَبْشِرُ بِهِ، اور وہ اس کی اس بات سے اور اس کے آنے سے ان کو مسرت بھی ہوتی ہے اور ان کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ یہاں تک ہم نے اس مسئلے کو گویا کہ ذکر کیا، مزید اس مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، اس سے یہ مسئلہ گویا کہ واضح ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سماع موتا کا انکار کرتے انہی کے دو اکابر کے حوالے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، ایک علامہ ابن کثیر کے اور ایک علامہ ابن قیم کے، اور یہ تفاسیر کے اندر یہ حوالے موجود ہیں۔ آگے چلتے ہیں، جنگ بدر کے ختم ہونے کے بعد اور اس کی شکست کے ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور دشمن کے اوپر قدرت کا حملہ ہوا، اور اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد جو سورہ حجر کے اندر تھا آیت نمبر 95 میں کہ انا کفینا کل مستحزئین، کہ محبوب جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو آپ کا مذاق بناتے ہیں، جو آپ کی توہین کرتے ہیں، تو انا کفینا کل مستحزئین، اللہ رب العالمین ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر آپ کی کفایت کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ خود آپ کی کفایت کرے گا، آپ کا دفاع کرے گا۔ یہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناموس کہا جاتا ہے عزت کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے، اور آپ کی عزت و شان کو اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے۔ جو آپ کی عزت و شان کے سامنے سر تسلیم کو خم کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس ذرہ کو آفتاب بنا دیتا ہے، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے آگے منہ چڑھائے، اور یہاں تک کہ علیہ اعوذ باللہ سرکار کی عزت و ناموس پر وہ دست درازی کی کوشش کرے، تو اللہ نے فرمایا انا کفینا کل مستحزین، حبیب جو آپ کا مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں انا کفینا کا، تو پھر آپ کو ان کی شر سے بچانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لے لی ہے، اور وہ خود آپ کی جان کی آپ کی عزت کی کفایت فرمائے گا. لہذا دیکھیے کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے ساتھ اس دور میں برابر ہوئے یا بعد میں ہوئے وہ عبرت کا نشان بنے. یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ وہ ابو لہب جو صبح شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مغلظات اور نہ جانے کیا کیا باتیں بکتا تھا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسے بھی اس کے انجام تک پہنچایا. بدر کے ختم ہونے کے ایک ہفتے بعد ابو لہب کی گردن پر ایک چھوٹا سا دانہ یا پھنسی نکل آئی. اب آپ دیکھیں وہ پھنسی جو تھی وہ ایسی تھی جس کو اہل عرب اس پھنسی کو منحوس سمجھتے تھے اور وبائی سمجھتے تھے، اور وہ جب ابو لہب کی گردن پر نکل آئی وہ اتنی بڑھتی چلے گئی کہ اس کے بچے خود اس کو منحوس جان کر اس کو بند کمرے میں چھوڑ کر بھاگ گئے. اب یہ قریش کے سرداروں میں سے، اور قرآن نے کہا تھا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تم نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تم نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا ہے، کہ آپ نے کہا تبا کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا معاذ اللہ، تو اللہ نے اسی لفظ کے ساتھ جواب دیا تبت یدا، تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں. تبت یدا ابی لہب و تبا، برباد ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ، اور وہ برباد ہو گیا اور وہ ذلیل ہوا. آپ دیکھیے کہ بدر کو ختم ہونے کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد وہ اس مرض میں مبتلا ہوا اور اس کے بچے خود اس کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، اور یہاں تک کہ وہ پھنسی جو تھی اور وہ دانہ جو تھا جس کو خود اہل عرب منحوس سمجھتے تھے تو وہ اتنا بڑا کہ ابو لہب اسی مرض کے اندر اسی گھر کے اندر مر گیا. اتنی ذلت کی موت اس کی ہوئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی انا کفیناک المستہزئین کا مظاہرہ ہوا. دیگر اور دشمنوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح عبرت کا نشان لگا بنایا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اب وہ لاش پڑی ایک دن دو دن تین دن ہو گیا تو بدبو مارنے لگی اور پورے محلے میں تعفن پھیل گیا، بدبو پھیل گئی. لوگوں نے اس کے بیٹوں کو لعنت دلائی اور اس کو گویا کہ ڈانٹ ڈپٹ کی، کہا کہ اس کو اٹھاؤ اس کا کچھ تو کرو، تمہارا باپ تھا، اب کون جائے وہاں پر؟ انہوں نے کہا ہم جائیں گے تو ہمیں بیماری لگ جائے گی. کسی طریقے سے انہوں نے کرائے کے ٹٹو لیے یا خود کیا اور ڈنڈوں سے گویا کہ اس کے جسم کو دھکیلتے ہوئے ایک گڑے کے اندر ڈال دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو ایک دیوار کے پیچھے کھڑا کر دیا اور دیوار کے پیچھے اس کو پھنسا کر اوپر سے پتھر پھینکتے رہے، اتنے پتھر اس کے اوپر پھینکے کہ وہ پورے اپنے قد کے ساتھ اس کے اندر وہ دفن ہو گیا. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا دوسرا وعدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پورا ہو. میں یہاں پر ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. میں خود نماز میں ایک دفعہ مغرب کی نماز میں تبت یدا پڑھ رہا تھا تو ایک سفید داڑھی والا میرے پاس شخص آیا، کہنے لگا آپ یہ تبت یدا نہ پڑھا کریں. میں نے کہا یہ تبت یدا پڑھنے سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ حضور کے رشتے میں تھے، معاذ اللہ وہ حضور کے رشتے میں تھے، آپ نہ پڑھیں اس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ غلو غیر حق کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ جتنے تفضیلی ملا ہیں نا، اور یہ جتنے تفضیلی ہیں، جہاں پر ان کو پیار دکھانا وہاں سے بالکل فارغ ہیں، اور جس سے دل سے بغض رکھنا ہے ان کے لیے رحم آ رہا ہے. مجھ سے کہنے کہ ابو لہب کو نہ پڑھا کریں. میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے اگر کسی کو دعائے ضرر دی ہے نا، اور خدا یہ کہا ہے کہ خدا تیری اولاد پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کرے، تو یہ جملہ حضور نے ابو لہب کے بچوں کے لیے کہا تھا. تو اس قسم کی بیجا بھونڈا ذہن بھی نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ محبت کا مرکز حضور کی ذات ہے. رشتہ داری اس وقت معتبر ہوتی ہے کہ جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہو، سرکار کے ساتھ وفا نبھائی ہو، سرکار کے ساتھ وفاداری کی ہو. تو آپ ہمیں کیا روک رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا برباد ہو جائے تو، اور پوری صورت اس کے نام پر اتار دی ہے، تو کہتے جی آپ نہیں پڑھنا، آپ یہ نہ پڑھا کریں، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف ہوگی. میں نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، حضور نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو لہذا ایسی حرکتوں سے توبہ کرنا چاہیے. ہاں آپ کو تعریف کرنی ہے تو پھر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی تعریف کریں، آپ کو تعریف کرنی ہے تو حضرت عباس ابن ابی مطلب رضی اللہ عنہما کی تعریف کریں، سرکار شیر خدا صد اللہ الغالب مولا مرتضیٰ کی تعریف کریں، ہمارے آقا امام حسین مصطفیٰ کی تعریف کریں، خیر النساء العالمین سیدہ بتول زہرا کی تعریف کریں، سیدہ زینب بنت رسول اللہ کی تعریف کریں، رقیہ بنت رسول اللہ کی تعریف کریں، ام کلثوم بنت رسول اللہ کی تعریف کریں، سرکار کے بیٹوں کی تعریف کریں کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ اس عہد کو نبھایا صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ اجمعین. یہ گویا کہ ذہن مسئلہ میرے آ گیا ابو لہب کی اس موت کے حوالے سے، تو میں نے آپ کے سامنے بات کی. نعوذ باللہ العظیم، اللہ رب العالمین بے ادبی سے اور بے ادبوں سے ہم تمام کو اللہ رب العالمین جل وعلا محفوظ فرمائے. جس وقت، کل بھی میں نے مختصراً ذکر کیا تھا کہ جس وقت بدر کا یہ معاملہ ختم ہو گیا تو اہل مدینہ کی مژدہ سنانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رباح کو ارشاد فرمایا کہ وہ آگے چلے جائیں اور اہل مدینہ کو اسلام کی فتح و ظفر کی خوشخبری سنائیں. یہ جو فتح و ظفر ہے، اور آج رسول اللہ جو مظفر ہو کر آ رہے ہیں، اور یہ پورا لشکر جو ایک مظفر اور فتح و ظفر ہو کر آ رہا ہے، تو آپ جائیے اور پہلے جا کر یہ کامیابی کی، فتح کی بشارت، اور یہ لشکر مظفر جو ہے اس کی بشارت، فتح و ظفر کی بشارت کے لیے آپ آگے جائیے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا زید بن حارثہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی دی گئی کہ آپ جائیے اور جا کر آپ مدینے کے اندر پہلے اعلان کیجئے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سرکار جب کسی غزوے سے فارغ ہوتے تو اس جگہ تین دن رکتے تھے تاکہ جو کفار کی لاشیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، دیکھیں عدل کا نظام، ان کو ایسی کتے اور جانوروں کے حوالے نہیں کیا بلکہ باقاعدہ طور پر ایک گڑے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی گئی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میتوں کی بحرمتی نہیں کی، دشمنی جہاں تک نبھانی تھی وہ حضور نے نبھائی، اور جو طریقہ امن کا وہ دشمنی نہیں تھی، وہ ایک تعلیم تھا. لیکن لاشوں کو جلا دینا، ان کو مسلح کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روا نہ رکھا. اس وقت کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کو حضور نے اپنی مرضی سے، آٹھ کے قریب صحابہ ایسے ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا. اس میں حضرت عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالیٰ تھے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ رقیہ جو ہیں وہ اس وقت علیل تھیں، اور ایسی طبیعت کی طرف وہ مائل ہوئی کہ ان کا جان برلب ہونا اب نظر نہیں آتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم یہیں پر رہو، بلکہ ان آٹھوں کے آٹھ کو حضور نے مال غنیمت دیا تھا کیونکہ وہ حکمن بدر کے اندر شامل تھے. ایک تو حقیقتاً یہ لوگ شامل تھے جنہوں نے جہاد کیا، وہ حکمن، کیونکہ ان کو روکا گیا ورنہ وہ بھی آنے کے لیے تیار تھے. تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا کہ وہ رقیہ کی تیمارداری کریں، اور حضرت عثمان کی خدمت کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو رکھا جو زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. فرمایا یہ تم اس خدمت میں رہو. حضرت زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم مدینے میں داخل ہوئے تو ہم نے جنت البقیع، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک روشن جگہ تھی، سامنے شہر کے ساتھ قبرستان تھا، ہم نے اس میں ایک ہجوم دیکھا. تو ہم نے لوگوں سے پوچھا آج بقیع کے اندر اتنا رش کیوں ہے، اتنے لوگ کیوں ہیں؟ تو یہ غمناک خبر لوگوں نے سنائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور سرکار کی شہزادی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا اور آپ کی گویا کہ تدفین کی جا رہی ہے. یہ اس وقت ہوا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر موجود تھے. حضرت زید بن حارثہ جب تشریف لائے تو آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ قتل ابو جہل الفاسق، قتل ابو جہل الفاسق. اعلان سن لو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابو جہل کا نام نشان تھا، سمبل تھا شیطان کا، ایک علامت تھی شیطنت کی اور دہشت کی. اس کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے یہ گوارا نہیں کرتا تھا. تو بڑے زور سے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت سیدنا زید بن حارثہ نے اعلان کیا کہ ابو جہل فاسق مار دیا گیا. یہود سن کر کانپ گئے، ان کے کانوں پر یہ بات بڑی بھاری گزری، اس لیے کہ ان کا سب سے بڑا طرفدار، منافقوں کا سب سے بڑا رکھوالا ابو جہل تھا، وہ مار دیا گیا. وہ کہنے لگے بھائی چھوڑو یہ باتیں، یہ جو بات کر رہا ہے نا، تو وہذا ناقت نعرفها وہذا زید لا یدری ما یقول من الرعب وجاء فلاتن. کہنے لگے یہ اونٹنی جو حضور کی ہے وہ تو ہم مان رہے ہیں کہ یہ حضور کی ہے، لیکن یہ جو زید بات کر رہا ہے نا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ابو جہل کو یہ مسلمان کس طرح، دیکھو ہم خود مسلمان تو ہیں یعنی تھے منافق نا، تو وہ رکھ کے ذرا 50-50 بات کرتے ہیں، جیسے مارکیٹ کے اندر کوئی شانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حق مسئلے کو نپٹانے کے لیے اپنے نہیں، ہم بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی بات ٹھیک ہے. صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ کہتے ہیں پورا ٹھیک یا پورا نہیں ٹھیک. تو یہودی اور منافقوں کی اس عادت سے عبرت بھی لینی چاہیے.
تو گویا کہ یہودیوں اور منافقوں نے کہا کہ دیکھو بات تو ٹھیک ہے کہ یہ اونٹنی جو ہے سرکار علیہ السلام کی ہے، لیکن یہ بات ہمارے عقل میں نہیں آتی، اب یہ کھل کر اپنے کفر کا اظہار نہیں کرتے ورنہ پکڑا ہی دے دیں گے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ہمارے لوگ جو گئے ان کے پاس تو کوئی اتنے اوزار ہتھیار عسکری اسباب آلات نہیں تھے، حربی آلات نہیں تھے جنگ کے، اور اتنا بڑا لشکر ان پر غالب آنا تھا تو یہ ان پر کیسے غالب آ گئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ کہنے لگے وہ کہنے لگے کہ جناب وجا فلن، یہ تو خود لگتا ہے زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ وہاں ایسی بھگدڑ مچ گئی ہے دونوں بھاگ نکل آئے. انہوں نے فرمایا اللہ کے دشمنوں کان کھول کے سن لو، دو دن مزید رک جاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوں گے مدینہ منورہ میں اور لوگوں کو یہ بات واضح ہو جائے گی. اتنا بڑا پروپیگنڈا تھا یہ کہ حضرت اسامہ اپنے والد کے پاس خود گئے زید بن حارثہ کے پاس، کہنے لگے ابو جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہوش میں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹا میں اللہ کے، یعنی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انہونی ہونی ہوگی، اللہ کی مدد ایسی آئی اور کفر کا غرور، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کفار کو کتنا گھمنڈ تھا اور ان کے دشمنوں کو کتنا اعتماد تھا. اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ میں مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہوں، زندوں سے مردوں کو پیدا، یہ ہار تھی اور ہار کو خدا نے شکست کو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جیت میں تبدیل کر دیا، اور ان کی جیت کو اللہ رب العالمین نے ہار میں تبدیل کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی استقامت اور ان کی جیت کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا محترم ناظرین؟ وہ رسول اللہ پر بھروسہ تھا. اس دور میں غامدی جیسے چمچے نہیں تھے کہ جو بال کی کھال نکالیں اور گویا کہ اطاعت رسول کے جذبے کو پراگندا کریں، کیونکہ اس وقت صحابہ جل القدر موجود تھے. انہوں نے کہا، حضور نے کہا رات تو رات اور دن تو گن، یہودی اور قادیانی جس قسم کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اس جیسے خناس رکھنے والے ذہن تو ایکسپوز تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، منافقین تھے، ان کا بعد میں مکمل رگڑا لگایا گیا. بدر کے اندر ایسا کوئی کمزور ذہن کا شک نہیں تھا کہ جو آدھا تتر آدھا بٹیر. غامدی بھی بیچارہ پریشان ہے کہ چاہے یہودی ہو جائیں یا اسلام ہو جائے، جو امت کے اجماعی نظریات اس کے انکار پر نکل جائیں، کبھی پکڑا جائے تو کہتا ہے کہ جناب نہیں میں تو خبر واحد حدیث کو مانتا ہوں، کبھی اس سے الگ سے سوال ہوتا تو کہتا ہاں وہ ایک تاریخی دستاویزات ہیں جس کو آپ روایات کو حدیث کہتے ہیں، یعنی جہاں جیسا موقع دیکھا سب چیزیں یوٹیوب پر موجود ہے. اس کے تضاد انشاءاللہ ہم جم کر جب اس طرف آئیں گے اللہ کے فضل سے تو اس کے دانت کھٹے کریں گے، جس منافقت کے ساتھ یہ شخص لوگوں کے عقیدے کو متزلزل کرتا ہے اور اجماع امت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو تاریخی دستاویزات جیسے لفظ کے ساتھ کہہ کر چھوڑ جائے؟ اسے شریعت اور دین کہنے میں تمہیں کیا موت آتی ہے؟ جب تم اپنے آپ کو خبر واحد والا کہتے ہو تو خبر واحد کی اصطلاح کو جب تم قبول کر لیتے ہو تو کیا خبر واحد سے مسائل کا استنباط نہیں ہوتا؟ وہ مسائل شریعت کا درجہ نہیں رکھتے؟ کہنے لگے یہ رکھتے ہیں. تو میں نے کہا رکھتے ہیں تو پھر اس کو تاریخی دستاویزات تک اس روایت کو کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ اس کو یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ حدیث رسول شریعت مطہرہ کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے اور شریعت کی بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ شریعت چار دلیلوں سے ثابت ہوتی ہے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع صحابہ سے اور قیاس شرعی تھے. تو غامدی جیسے گویا کہ نامراد لوگ، جنہوں نے ایسے لوگ ہر صدی میں برساتی مینڈک کی طرح ابھرتے ہیں اور الحمدللہ حالات کے اعتبار سے یہ کہیں جا کر ایسے دفن ہو جاتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. غامدی صاحب آپ کیا جڑیں ہلائیں گے؟ آپ کے علمی باپ امین اصلاحی کچھ نہیں کر پایا، آپ کا علمی باپ غلام پرویز کچھ نہیں کر پایا، اور آج بھی الحمدللہ مدرسے آباد ہیں اور حدیث کا غلبہ ہے. مسلمان بچہ یہ مانتا ہے کہ حدیث رسول جو ہے وہ شریعت کا درجہ رکھتی ہے. اس کو آپ تاریخی دستاویزات، ہم مانتے ہیں کہ وہ تاریخی حقیقت ہے، لیکن تاریخی حقیقت وہ ہیں جو زندہ اور جاوید ہے. تاریخی حقیقت کا استعارہ ہوتا ہے ماضی کی یادیں، ایک یاد پارینہ بھلا دینے والی یادیں. رسول اللہ کی حدیثیں یاد پارینہ اور گویا کہ بھلا دینے والی حقیقت نہیں، وہ تاریخی دستاویزات نہیں، وہ زندہ جاوید شریعت کا درجہ رکھتی ہے. انشاءاللہ ہم اس طرف آئیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں غور کرو کہ بدر کی فتح صرف اس لیے تھی کہ بدر میں وہ لوگ تھے کہ حضور نے جو کہا تسلیم کر دیا، اور یہ سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، ان کے خطبات کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں، اور اس قسم کے للو قسم کے جو لوگ آج یہ باتیں کرتے ہیں اور اجماع امت سے ہٹتے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ فرماتا ہے جو مسلمانوں کے اجماع سے ہٹ کر نکلتا ہے ہم اس کو دھکا مارتے ہیں اس طرف کہ جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں۔ کچھ دن کینیڈا کے اندر ابھی ان کا ایک آڈیو کلپ آیا کہ کینیڈا کے ریڈیو پر کسی نے گاندھی صاحب کو بٹھایا ہوا، عورت پوچھتی ہے کہ ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں، تو کہتا توبہ توبہ استغفر اللہ میں تو منکر نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا آپ منکر نہیں ہیں، یہ تو آپ اعلان کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا ذہن کیوں بنا کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ اس لیے کہ آپ قادیانیت کے لیے بات کھل کے کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 100 قرآن کی آیتوں میں جو نبوت ختم نبوت کا بیان ہے، خود آپ کہتے ہیں اپنے کلپ کے اندر کہ نبی پاک کا آخری نبی ہونا قرآن کی 100 آیتوں سے ثابت ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خود کو نبی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب تم خود مان رہے ہو غامدی اس بات کو کہ 100 قرآن کی آیتوں میں، بقول تمہارے وہ کلپ یوٹیوب پر موجود ہے کہ 100 آیتوں سے حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے، تو اگر قادیانی اس کا انکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نے کہا یہاں تمباکو بیچنے کے لیے درس دے رہے ہو، جب ان آیتوں کے انکار پر تم حکم نہیں لگا سکتے تو تم کہاں سے مذہبی اسکالر بن گئے؟ تمہیں اتھارٹی کیسے؟ تم اصال ثواب پر حکم لگا سکتے ہو، تم حدیث کے مسئلے پر حکم لگا سکتے ہو، تم تراوی کے خلاف بات کر سکتے ہو، تم اصال ثواب کے خلاف بات کر سکتے ہو، تم رسول اللہ کی حیات کے خلاف بات کر سکتے ہو، تم وہاں پر حکم لگا کر کے یہ جاہل ہیں ان پڑھ ہیں۔ تو خناس آدمی جب تم اتنی باتوں پر حکم لگا سکتے ہو تو عقیدہ ختم نبوت جو 100 آیتوں سے ثابت ہے، تو جو زبان تم نے اصال ثواب کے لیے استعمال کی اس کے خلاف، تو وہ زبان قادیانیوں کے لیے استعمال کیوں نہیں کی؟ تو گونگے شیطان اس بات کو سمجھو، تم حکم لگاتے ہو، تم نے لگایا اجماع امت کی ہر شک پر تم نے حکم لگایا ہے کہ یہ اصال ثواب کرنے والے، یہ بھیجتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ایسے ہیں لکون، یہ تو دیوانوں والی بات ہے کہ قبر کے اندر زندگی مانتے۔ تو میں نے کہا یہ جملے تم نے قادیانیوں کے لیے کہے؟ حضور کا حیات النبی ہونا تو ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اصال ثواب تو ایسا مسئلہ ہے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور تم خود مان رہے ہو اس بات کو کہ 100 آیتوں سے حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہے، اور خود تم کہہ رہے ہو کہ قادیانی اس کا انکار کرتا ہے، پھر آگے کہتے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتا۔ تو میں نے کہا یہ خدا کو تم منہ دکھا پاؤ گے یہ جو تم بات کرتے ہو؟ لہذا میں نوجوانوں سے کہوں گا ہوش کے ناخن لیں، ہمارے یہ جذبات اگر ہم زور سے بات کر رہے ہیں تو اس حق کو واضح کرنے کے لیے کہ کس گمراہی کے ساتھ بغیر پانی پلائے تمہیں الٹی چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن تم اپنے ایمانوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ کل جدید لذیذ، ہر جدید چیز پر لذت آ جاتی ہے، کل غامدی جائے گا کوئی دوسرا آ جائے گا اس پر لذت آ جائے گی، اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ مسلمان وہ ہیں جو اتباع رسول اور اجماع صحابہ پر جمے رہتے ہیں۔ ہماری اس بات پر جو گاندھی کے چیلے ہیں جو گاندھی کے ماننے والے ہیں، میں ان سے کہوں گا بدکنا نہیں اس بات پر، جو میں نے بات کی اس کو انصاف سے لینا۔ جب جاوید گاندھی حیات النبی کے خلاف بات کر سکتا ہے، اس کے کلپ موجود ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ حیات النبی پر ہے، اصال ثواب کے خلاف وہ روزانہ تقریریں کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کوئی ثواب نہیں پہنچتا، بندے کو اپنا اپنا عمل پہنچتا ہے۔ اس آیت جس آیت کو تم پڑھ رہے ہو کہ بندے کو اپنا اپنا عمل پہنچتا ہے، 14 صدیوں سے علماء نے جو اس کی تفسیر کی ہے، کبھی پڑھ کر دیکھا آپ نے؟ انشاءاللہ اصال ثواب کا جب ہم موضوع چھیڑیں گے تو اس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کریں گے۔ تراوی کے مسئلے پر تم نے مذاق اڑایا پوری امت کا اور کہنے جی تراوی کوئی نماز ہی نہیں ہے، یہ لوگ یہ کرتے ہیں، پورا پروگرام تم نے تراوی پر کیا۔ تو جنہوں نے 100 آیتوں کا انکار کیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے لیے تم نے سخت جملے کیوں نہیں بولے؟ اس لیے کہ کینیڈا امریکہ میں تم ان کے ٹکڑوں پر چلنے والے، ان کے ایما پر چلنے والے، ان کے ایجنٹ ہو، ان کے سہولت کار ہو، اور امت تم سے سوال کرے گی اس کا، اور تمہاری علمی اوقات، تم جیسے خوش و خاشاک تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور غامدی صاحب آپ کے علمی استدلال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی جاہل آدمی آپ سے متاثر ہوگا۔ آپ تو اس فرقے کی نمائندگی کر رہے ہیں جس کو 12 سال سے علماء نے پیل کر رکھا تھا، اس فرقے کو معتزلہ کہا جاتا ہے، آپ اعتزالی فکر کے نمائندے ہیں جس کا رد ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، بس پروڈکٹ وہی ہے، ڈبہ چینج ہو گیا ہے، ڈبہ غامدی کے نام سے پہچانا جا رہا ہے، ورنہ پہلے ہی وہ ڈبہ کبھی خارجی کے نام سے تھا، کبھی قدریہ کے نام سے تھا، کبھی جبریہ کے نام سے تھا، وہ اعتزالی فرقہ اعتزال جس کا 1200 سال سے علماء رد کر رہے ہیں، وہ عذاب قبر کا انکار کرتا تھا، وہ کرامت اولیاء کا انکار کرتا تھا، وہ جناب اصال ثواب کا انکار کر، وہی آپ کر رہے ہیں، اور آپ کون سا نیا عقیدہ لے کر آ رہے ہیں؟ وہی بات آپ لے کر آئے ہیں کہ جناب بات وہی ہے کہ وہ پروڈکٹ وہی ہے، ڈبہ نیا ہے۔ تو آپ ہم پر اتنا علمی روب نہ ڈالیں کہ آپ بہت بڑے کوئی چیمپئن اور المورد بنا کر آپ نے گویا کہ علمی کام کیا ہے۔ ہماری درس کی ساری کتابوں میں آپ کے جن کی ایما پر آپ چل رہے ہیں، ان تمام کا رد موجود ہے، جنازہ موجود ہے اس کا، کہ آپ نے شریعت کے ساتھ غداری کی ہے، اسلام کے ساتھ غداری کی ہے، اور جو مسلمانوں کا اجماعی نظریہ تھا اس کے ساتھ غداری. جہاں کوئی پکڑتا ہے تو کہتے جی امام اعظم بھی صحیح ہے، امام شافعی بھی صحیح ہے، امام مالک بھی صحیح ہے، اور جہاں تمہیں اپنی آزاد فضا ملتی ہے تو ان پر دانت چبانا شروع کر دیتے ہو. جہاں تمہیں دنیا ٹی وی کے چینل میں چند معزز صحافیوں نے پکڑا کہ آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو یوٹیوب پر آپ کا کلپ موجود ہے، فوراً آپ اسٹیپ ڈاؤن کر کے نہیں نہیں ساری امت حدیث کو مانتی ہے، میں حدیث کا کیسے انکار کر سکتا ہوں، میں تو جناب جو ہے کہ وہ خبر واحد حدیث کو بھی مانتا ہوں، اس کے حکم کو مانتا ہوں. تو جب مانتے ہو تو پھر گوروں کے پاس بیٹھ کر اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حدیث کو تاریخی ذخیرہ کا لفظ سے کیوں یاد کرتے ہوں؟ حدیث تاریخی اور روایتی ذخیرہ ہی نہیں بلکہ ہر دور کے لیے زندہ و جاوید پیغام ہے، شریعت ہے. کھل کر آپ کہہ دیں کہ آپ حجتی حدیث کو نہیں مانتے، دنیا آپ کا نشہ اتار دے، لیکن تم کھل کے حدیث کا انکار بھی نہیں کرتے، نہ کھل کے سامنے آتے. میں نے کہا گاندھی صاحب مرنے کے قریب ہو رہے ہو آپ، کھل کے بتا دو تم ہو کیا. یہ بلی تھیلے سے بال آئی جائے، کبھی تم ایک طرف ایک نظریے پر آ جاتے ہو، کبھی دوسرے نظریے پر. کھل کر بتا دو کہ غلام پرویز کی آپ تائید کرتے ہیں، آپ حجتی حدیث کا انکار کرتے ہیں. مسائل جب آپ سے پوچھے جاتے ہیں کہ انہیلر لینا کیسا ہے، پھیپڑے میں پانی چلا، پھیپڑے میں اگر دوائی چلے جائے تو اس کا کیا حکم ہے، ایک مسافر کے روزے کا کیا حکم ہے، تو روزانہ کے مسائل تو آپ اپنے اجتہاد سے حل کر رہے ہوتے ہیں. میں پوچھتا ہوں اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہوتی جی، کس قرآن کی آیت سے مسئلے کا جواب آپ دے رہے ہوتے ہو، آپ کے پاس اس جواب دینے کی اتھارٹی کیا ہے؟ کہتے قیاس. میں نے کہا سبحان اللہ، آپ کا قیاس حجت ہے، قیاس کا درجہ تو آخری درجے میں آتا ہے، اور قیاس کرنا اس کو جائز ہوتا ہے جو اجماع صحابہ کو مانتا ہو اور جو احادیث کو شریعت مانتا ہوگا. آپ کو کس نے حق دیا کہ جناب آپ جو ہے وہ قیاس پر بات کریں؟ آپ کو اجتہاد کا حق کس نے دیا؟ آپ اجتہاد کن اصولوں پر کرتے ہیں، کن ائمہ کے بتائے ہوئے پرنسپلز پر کرتے ہیں؟ جن ائمہ کے بتائے ہوئے پرنسپل پر آپ اجتہاد کریں گے وہ ائمہ تو خود گویا کہ اجماع امت کے قائل ہیں، وہ حدیث کی حجیت کے قائل ہیں، وہ حدیث کو ہمیشہ زندہ و جاوید شریعت ماننے کے قائل ہیں. تو آپ کس طرح قیاس کر سکتے جن اصولوں پر آپ اجتہاد کریں گے؟ کسی چیز کو آپ فرض کہیں گے، واجب کہیں گے، سنت کہیں گے، مستحب کہیں گے، مباح کہیں گے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک روایت ہے، وہ واجب کیسے ہو گئی، وہ سنت کیسے ہو گئی، اس کے مراتب کو آپ کیسے طے کریں گے؟ آپ کے پاس کیا شرعی دلیل ہے، کیا ریزن ہے کہ آپ کسی شے کو واجب کہتے ہیں، کسی چیز کو مستحب کہتے ہیں، کسی چیز کو مکروہ کہتے ہیں؟ یہ درجہ اور یہ درجہ بندی کو آپ کس طرح تقسیم کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے آپ کے پاس اصول کیا ہے؟ جب آپ علماء کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں تو کس اصول سے آپ شریعت کے مرتبوں کو مرتب کرتے ہیں؟ لہذا میں دیکھنے والے سے کہوں گا، جب غامدی کسی چیز کو مستحب یا سنت کہے یا اس کو مباح کہے تو روک کر اس سے پوچھیں کہ کس بات سے آپ نے کیا. اگر وہ کہیں گے حدیث سے کیا تو ہم نے کہا صرف اس حدیث کو قبول کرنے کی آپ کے پاس کیا سند ہے؟ اس مقابلے کی تو اور بھی حدیثیں ہیں، اسی شرائط، اسی ضابطے، اسی مزاج پر تو اور بھی باتیں کی گئی ہیں، اس کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے اور صرف اس کو قبول کرتے ہیں؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. کس صفائی کے ساتھ مسلمانوں تمہارا کام اتارا جا رہا ہے؟ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کسی سے دشمنی کرنے کی، کوئی پاگل نہیں ہے، لیکن اللہ رسول کو جواب دینا ہے. تو لہذا اس فتنے سے بھی آپ واقف ہو جائیے، اور انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس رہے گی ہم آپ کا علمی تعاقب کریں گے، ہمیں دیگر معاملات سے فراغت ملے. اور اس موضوع پر کتابیں آ چکی ہیں مارکیٹ کے اندر، میں ناظرین سے کہوں گا نیٹ پر کتابیں موجود ہیں غامدی کی حقیقت پر، اس کو آپ اٹھا کر پڑھیں تو صحیح. کیوں آنکھ بند کر کے ایک طرف نکلتے ہیں آپ؟ کیوں ساری امت کا تصرف کیا آج سے پہلے 1400 سال تک سارے علماء گمراہ بدبین تھے ماذا اللہ؟ غامدی صاحب آپ لائف پروگرام میں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، آپ کو تفسیر کا حق کس نے دیا؟ کس سورس پر آپ تفسیر کرتے ہیں؟ آپ کا ماخذ کیا ہے؟ آپ لفظوں کا ترجمہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ آپ کسی آیت کی تفسیر جب کرتے ہیں تو اس کی اتھارٹی، اس کا سورس، اس کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ کس کتاب سے کرتے ہیں؟ اور جس کتاب سے آپ کریں گے تو اس کتاب میں جو ہزاروں اور مسئلے لکھے گئے اسی معیار کے، اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ ادھر سے کچھ لیا، ادھر سے کچھ لیا، ادھر سے کچھ لیا، اور ایک مجموعہ بنا دیا، اور جناب جو ہے کہ وہ دین بیزار طبقہ اور قادیانی نواز طبقہ اور لبرل نواز طبقہ آپ کے ساتھ نکل پڑا کہ جناب جی ٹھیک، اور اس کو اس طرح گویا کہ اوپر چڑھائی کے ساتھ بات کر دی جاتی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں. اور لبرل قسم کے مالک جیسے جو اینکر فاسق ہیں وہ اگر آپ کو بنا کر ہیرو بنائیں اور اس مسئلے پر پوچھیں تو ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ اتباع رسول میں آنکھ بند کر لی تھی. میں جاوید غامدی سے پوچھتا ہوں, درس قرآن آپ دیتے ہیں, کبھی وہ رفعان اللہ کا ذکر کی تفسیر بیان کرتے ہیں آپ؟ کبھی آپ سرکار کی شانوں پر پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتا نہیں ربیع الاول میں حضور پیدا ہوئے ہیں؟ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر کبھی خطبات پڑھتے ہیں؟ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا, آپ ڈرتے ہیں کہ میں حضور کی عظمت بتاؤں گا تو میرا خود اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھے گا کیونکہ میری کئی تقریریں اس کے خلاف ہے؟ تو میں نے کہا قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں آپ, ربیع الاول کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے, دیگر اور مہینے گزر جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر ایک پروگرام کریں نا آپ, ایک نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں نا آپ. کیا قرآن میں حضور کی شانیں نہیں بیان ہوئی؟ صحابہ کرام حضور کی نعتیں نہیں پڑھتے تھے؟ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے میں پڑھتا ہوں, میں وہ نہیں پڑھتا. میں نے کہا جو نہیں پڑھتے نہ پڑھیں آپ, جس کو نہیں پسند کرتے نہ کریں آج کے کلچر کو آپ, لیکن جو ہے وہ پڑھیں نا آپ. لیکن پڑھیں گے تو کسی دلیل سے پڑھیں گے, اور اس کتاب کے اندر یا اس سند کے ساتھ اگر کچھ اور باتیں بھی سامنے آئے تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا. لہذا یہ جملہ کہنا کہ ہم قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتے, فلاں نہیں سمجھتے, میں نے کہا جو 100 آیتوں کا انکار کرے اس کو لڈو کھلایا جاتا ہے, اس کو وقت کا غوث کہا جاتا ہے معاذ اللہ, اس کو امام کہا جاتا ہے. قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا. آپ نے کلپ میں خود بول چکے ہیں کہ 100 آیتیں حضور کے آخری نبی ہونے پر موجود ہیں, لیکن آپ دشمن ہیں صوفیہ کے. آپ کی زبان محی الدین ابن عربی کے خلاف تو کینچی کی طرح چلتی ہے, تصوف کے خلاف تو آپ کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے, اور ان کی شتیحات پر بات کرنے کے لیے آپ کی زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے. تو آپ کی کیا حیثیت غامدی صاحب, اور آپ کیا ویلیو رکھتے ہیں؟ کیا وہ شتیحات اور علماء جن کو آپ اپنا بزرگ کہتے ہوئے دبے الفاظوں میں کہتے ہیں, ان کی نظروں سے بھی وہ باتیں گزری تھی تو انہوں نے اس کو اسی طرح ایکسپلین کیا تھا جس طرح آج آپ صوفیہ کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا محی الدین ابن عربی پر جو الزامات لگے ہیں کیا وہ حقیقی ہے؟ کیا اس میں تاویلیں نہیں ہیں؟ کیا شتیحات کا مسئلہ نہیں ہے؟ میں کشف کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا تم اگر نہ مانو تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن انشاءاللہ ہم انشاءاللہ علماء نے بھی بات کی ہے, ہم بھی انشاءاللہ العزیز اس درس میں آپ کے تعاقب میں آئیں گے. اور جو آپ کہتے ہیں نا میں نے تو وہی, میں تو ریڈیو پر کہتے ہیں کہ لوگ مجھے ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں, میں تو نبی کے بعد وحی کے بند ہونے کا بھی قائل ہوں, الہام کے بھی بند ہونے کا قائل ہوں, کش کے بھی بند ہونے کا قائل ہوں. میں نے کہا نبھا نہیں سکو گے غامدی صاحب, نبھا نہیں سکو گے اس مسئلے کو, کیونکہ ساری امت ایک طرف کھڑی ہے اس موضوع. کش کی حیثیت شریعت کی تعبیر کے ساتھ دیکھنے کے ہم قائل ہیں, لیکن کش قیامت تک اہل ایمان کو ہوتا ہے, الہام جاری رہے گا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیثوں کا سلسلہ ہے. ہاں جو الہام اور کشف قرآن و سنت یا ضروریات دین کے مقابلے پر آئے گا تو آپ کہیں گے اچھا یہ کشف ہے تو دیکھو فلاں کشف کو بھی مانو. کیوں مانے کشف کو؟ اتھارٹی قرآن ہے جناب, جو غلط چیز اس کو رد کریں گے, لیکن غلط چیز کو رد کرنے سے مراد نہیں کہ یہ چیز پھر ہوئے گی نہیں. الہام ہوگا, قرآن کے اندر موجود ہے واضح طور پر, ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, اس میں متوسمین کے لیے ہدایت ہے. متوسمین کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث, اتقوا فراسۃ المؤمن فینظر بنور اللہ, اللہ کے ان بندوں سے ڈر کہ جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. اتقوا فراسۃ المؤمن, مومن کی اس فراست کی آنکھوں سے ڈر جو اللہ کے نور سے دیکھ. اسی فراست کو تو الہام اور کشف کہا جاتا ہے. تو سادہ سے چار سادہ ہماری بہن بھائیوں کو بٹھا کر اور اردو میں انگلیوں کے اشارے سے یوں یوں کر کے بات کر دینا, اور نہ کسی کا آگے کچھ نہ پیچھے کچھ, نہ کوئی دلیل نہ کوئی حوالہ. آپ کہہ رہے ہیں الہام کا میں قائل نہیں, تو جو تو بول رہا ہے وہ الہام ہے کہ جو تو کہتا رہے گا مانتے رہیں گے؟ تو لہذا میں ناظرین سے کہتا ہوں اگر آپ اس کی گفتگو کو سننا بھی چاہ رہے ہیں تو امت کا تسلسل سے دیکھیں. آپ جو آیتیں پڑھ کر استدلال غامدی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ آیتیں تو آج تھوڑی اتری ہیں, وہ تو 14 صدیوں پہلے اتری ہیں. تو امت نے اس کے بارے میں کیا نظریہ, کیا ارادہ رکھا ہے, کیا بات کی ہے؟ ساری امت کو ٹھکرا کر غامدی کی بات, کیونکہ لوگوں کو بھی ایک خاص قسم کا مزاج ہے کہ ان کو ہمارے وہاں ہمارے علاقے میں کہتے ہیں کہ نوینتا چاہیے, ایک نئی چاہیے. داڑھی والوں سے نفرت ہوئی تو انہوں نے کہا داڑھی منڈوں سے درس قرآن دلواؤ, ٹوپی والوں سے دفتر نفرت ہوئی تو انہوں نے کہا ٹوپی کدھر. میں نے کہا پھر یہ ٹوپی اور داڑھی تک رہنا, یہ نہ ہو کہ لباس کے بغیر والوں کے پیچھے چلے جاؤ, اتنے بھی نوینتا نہ بن جانا کہ چڈی اور بنین بنا کر کسی کو بٹھا دو کہ اب یہ معاذ اللہ درس دے گا. تو اتنا بھی نہ آئیں. دین کو لینے کے لیے ساق و سباق طریقہ جو ہمیشہ امت کا تعامل کر رہا ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. خیر میں نے یہ ضمناً بات آئی تھی اور یہ ضروری ہے رمضان شریف کے حوالے سے, تو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. غامدی درس قرآن دے رہا ہے، باتیں کرتے جا رہا ہے کرتے جا رہا ہے کرتے جا رہا ہے، وہ کہاں سے لا رہا ہے یہ باتیں بھائی؟ آپ کے ابا امین اصلاحی صاحب، ابو العلا مودودی صاحب، وہ تو خود آپ کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، آپ کا جو عقیدہ ہے کھل کر بولے نا، آپ ابو العلا مودودی سے متاثر ہیں تو پھر ان کی ساری تعلیم سے متاثر ہونا پڑے گا. آپ امین اصلاحی کی تفسیر سے مراد ہے، امین اصلاحی کی اوقات کیا رہی اس ملک کے اندر؟ لیکن انشاءاللہ العزیز ہم جب بات کریں گے تو تدبر قرآن پر بھی بات کریں گے آپ کے سامنے، جنہوں نے ذاتی رائے پیدا کر کے گویا کی امت کے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنی رائے نہ پیش کی جائے، آپ بات کرتے ہیں رائے پیش کرنے کی، اور اس طرح سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح کے جناب آج تک دین کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے، اور یہی اس وقت کے بہت بڑے محی السنہ بنے ہوئے ہیں. لہذا میں ناظرین سے کہوں گا، یہ تو صرف میں ایک تبادلہ خیال کے حوالے سے، کوئی تحقیقی نشست نہیں، ایک تبادلہ خیال کے حوالے سے ہم آپ سے بات کر رہے تھے، تو تبادلہ خیال. اب دیکھیں چپتے ہوئے مسئلے، عورت کے چہرے کا تو پردہ نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں غامدی صاحب کیا تحقیق لے کر آئے، واہ واہ. تو میں نے کہا وہ چپتے ہوئے مسائل جو فقہا میں مختلف ہی رہے ہیں، اس مسئلے کو اٹھا کے تم ہیرو بن رہے ہو، تو اس سے ہمیں تمہاری علمی اوقات، تمہارا مبلغ علم اور تمہارا وزن پتا چل جاتا ہے. غامدی صاحب آپ یہ چکر بازیاں کرتے ہیں نا، تو اس سے ہم تم کو تول لیتے ہیں انصاف کے اندر کہ تمہارا مبلغ علم کیا ہے، تم کس بات سے غامدی صاحب نے کہا ہے کہ جناب عورتوں کے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یہ تو فقہا میں مختلف مسئلہ تھا، مختلف ہی مسئلہ تھا، لیکن اس مسئلے میں کبھی اتنی شدت نہیں کی گئی جس طرح غامدی صاحب اس مسئلے کو ایک مسلک بنا کر پیش کر رہے ہیں، ایک مذہب بنا کر پیش کر رہے ہیں. واہ واہ، آپ کا ہلکا پن اور آپ کا بچکانا پن آپ کے استدلال سے پتا چلتا ہے کہ جن چیزوں کو آپ مسائل میں چھیڑ کر لوگوں کے سامنے لاتے ہیں وہ تو فقہا میں ایک اولا اور غیر اولا کا مسئلہ جاری ہوتا ہے، اس مسئلے کو اٹھا کر ایک بیان مسئلے کی بجائے اس کو آپ اپنا مسلک بناتے ہیں، لوگوں کو اس پر تیار کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر پھر ایک جنگ لگ جاتی ہے. تو لہذا ناظرین کو چاہیے کہ وہ اہل علم کی طرف رہ کر اس بات پر توجہ کریں، میرا کام تو صرف آپ کو متنبع کرنا. اب آئیے میرے دوستو بزرگو، اس بات کی اختتامی گفتگو کی طرف ہم چل پڑتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ ختم کیا اور آپ تشریف لائے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جب ایک مقام پر پہنچے ہیں، عصر کی نماز آپ نے مقام کاروان اصیل کے مقام پر پڑھی، تو جبریل امین حضور کے پاس آئے. اس وقت جبریل امین کے چہرے پر غبار بھی لگا ہوتا راستے کا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے جانا ہے اپنی منزل کی طرف، لیکن رب نے یہ کہا ہے کہ آپ محبوب سے پوچھ لو کہ وہ راضی ہیں کہ میں چلا جاؤں، کیونکہ جنگ میں شریک تھے آپ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے کہ حل ردیتا، واہ واہ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حل ردیتا، یا رسول اللہ آپ راضی ہیں؟ حضور آپ راضی ہو گئے؟ سرکار نے فرمایا میں راضی ہو گیا. آپ کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا موجود تھا حضرت جبریل کے، کہنے کے حضور آپ راضی ہیں؟ فرمایا ہاں میرا. کہا مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ سرکار فرمایا چلے جائیں. جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آسمانوں کی طرف چلے گئے. یہ مقام مصطفیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا پر آئے، صحابہ کرام وہاں پر پہنچ گئے. اللہ اکبر. اب بات کو سمیٹتے ہوئے میں، کیونکہ درمیان میں یہ غامدی ٹپک پڑا، تو اس کی تھوڑی وضاحت مجھے کرنے کی ضرورت پڑے پیش آ گئی، اور یہ لحاظ گویا کہ ضروری ہے. روزمرہ لوگ بولتے ہیں آپ کچھ بولیں جی، وہ مرزا کے بارے میں بولیں فلاں. میں نے کہا کوئی، اب میں کیا میں لائیو پروگرام میں جملہ استعمال کروں، کیا بولیں؟ سب چیزیں دلائل کے ساتھ واضح ہیں، علماء اس کا رد کر بھی رہے ہیں. جب آپ کو سمجھایا جاتا ہے مسئلے کو، تو اس وقت لوگ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، قبول نہیں کرتے، اور ایک نعمت بات سامنے آتی تو اس کو لے کر چل پڑتے ہیں. لیکن بات ہوگی اصول سے کہ کس اصول کی بنا پر یہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ پر مسئلے پر بات نہیں کریں گے، اصول پر بات کریں گے کہ آپ یہ مسائل نکالنے کا آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کے پاس سورس کیا ہے، کس سورس سے آپ بات کرتے ہیں، اس سورس پر بات کریں. ہمارے نزدیک سورس چار ہیں، سن لیں، قرآن، سنت، اجماع صحابہ، قیاس، یہ ہماری سورس ہیں، پوری امت کی سورس یہ ہے، اسی سے امت مسائل اخذ کرتی ہیں. اور اگر آپ اسی پر تیار ہیں تو پھر آپ کا پورا نظام اسی پر پرکھا جائے گا. اور ایسا مسئلہ کہ جو اولا اور خلاف اولا ہو، تو دونوں طرف سے عمل جائز ہو، تو اس کو مسلک نہیں بنایا جاتا. یہ تو فقہا کے درمیان اجتہادی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اہل سنت کے ائمہ کے درمیان ایک اجتہادی فقہی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، فقہی اختلافات کو عقیدے کا مسئلہ نہیں بنایا جاتا. اب آئیے میرے دوستو بزرگو، جب جنگ جاری تھی اللہ نے کیا فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دشمنوں سے آپ کی کفایت کریں گے اور آپ کو بچائیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جنگ کا سلسلہ جاری تھا، میں بات کو یہیں پر سمیٹوں گا. تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجھے دائیں طرف اور بائیں طرف دو چھوٹے عمر کے انصاری بچے تھے، ایک کا نام معاذ تھا ایک کا نام معوذ تھا، وہ دونوں بچے تھے. وہ کہنے لگے اے عم کریم، اے چچا جان، یہ ابو جہل کون ہے؟ تو حضرت عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں میں نے سوچا آج اتنی خطرناک جنگ لگی ہے تو میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے دائیں اور بائیں کوئی مضبوط مرد ہو تاکہ میں محفوظ رہوں، یہ تو دونوں بچے. کہ لگے میں سوچ ہی رہا تھا تو آپ نے فرمایا، انہوں نے پوچھا ہل تعرف ابا جہل، چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں ابو جہل سے کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ان کا جواب سن کر میں حیران ہوا. انہوں نے کہا ہمیں یہ مطلب ہے کہ وہ ہمارے نبی پاک کی توہین کرتا ہے. ابو جہل ہمارے نبی پاک، یہ انصاری بچے تھے، ابھی میں ان کا ایک سلسلہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کیسے عاشق بچے تھے. انہوں نے کہا ہم آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہم قد میں چھوٹے ہیں لیکن چھوڑیں گے نہیں ابو جہل کو، ہمیں آپ صرف بتا دے وہ بڑے پہلوان ہو، یہ بڑا بہادر ہو، ہم لپکیں گے اس کے اوپر. اور یہ جملہ کہا والذی نفسی بیدی، رب کعبہ کی قسم جس کے قبض قدرت میں ہماری جان ہے، لئن رأیتہ، اگر ہم نے ابو جہل کو دیکھ لیا، لا یفارق سوادی سوادہ، ہمارا بدن اس کے بدن سے ہٹے گا نہیں. پھر یہ دو بچے بات کر رہے ہیں، حتی یموت الاعجل منا، یہاں تک کہ ان دونوں میں سے کسی کو جلدی پہلے موت آ جائے، کہ ہم اس کے ساتھ ایسے چمٹیں گے کہ دونوں میں سے جب تک کوئی ایک مرے گا نہیں، اگر ہم مر گئے تو ہم ہٹ جائیں گے، وہ مر گیا تو وہ ہٹ جائے گا، لیکن ہم اگر اس کو دیکھ لیں گے تو چمٹ جائیں گے. عبد الرحمان بن عوف سے کہنے لگے وہ ہمارے نبی پاک کے خلاف بکواس کرتا ہے. کہتے جب میں نے یہ جملہ سنا تو مجھے رشک آیا، اتنے میں ابو جہل آگے پھر رہا تھا اور اپنی صفوں کو درست کر رہا تھا. میں نے ان بچوں سے کہا کہ دیکھو وہ ہے سامنے، چھوٹے بچے آگے بڑھ گئے انصار کے، یعنی آپ سمجھیے کہ چھوٹی عمر تھی ان کی، وہ آگے بڑھے اور ایک بھائی نے تو خنجر جو تھا وہ اس کی پنڈلی کے اندر گھسیڑا، جیسی پنڈلی میں ڈالا تو ابو جہل در سے جیسی نیچے ہوا، نیچے ہوا تو دوسرے بھائی نے اس کے حلق کے اندر تلوار چڑھا دی. واہ واہ یا اللہ تیری شان، ابو جہل بہت بڑا بہادر بنتا تھا، حضور کا دشمن تھا، بچوں کے ہاتھ مارا گیا، خدا نے کیا ذلیل کر کے مارا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حق فرمایا انا کفینا کل مستحزئین. مرزا دیکھو ٹٹی خانے کے اندر مرا، مسلمہ کذاب کہاں پر مرا، تو خدا ان کو ذلیل کر کے مارتا ہے جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتے ہیں. مرزا کو تو پیچس لگ گئے تھے، اس کی کتابوں کے اندر پیچس لگ گئے تھے، گئے آئے گئے آئے گئے تو پھر گئے. انا کفیناک المستحزین، یہ میں چڑھانے کے لیے نہیں عبرت کے لیے بات کر رہا ہوں، الاعیاذ باللہ، کیونکہ ہمارے بدن میں ابھی بھی روح کا پرندہ موجود ہے. اللہ اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے عافیت کا ارادہ فرمائے. خطابت مقصد نہیں، مقصد غلامی مصطفیٰ اور خاتمہ بالخیر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وقدر خیری وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہتے ہیں ان بچوں نے اس کو وسیلہ جہنم کیا اور جب مار دیا اور جب مسئلہ ختم ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو سرکار نے پوچھا کہ ابو جہل کو کس نے مارا، اس فرعون کو؟ تو وہ دونوں بچے قد میں چھوٹے تھے، وہ اپنے پنجوں پر کھڑے ہو گئے، دونوں نے کہا کہ ہم نے مارا، قلعہ ہما، ہم نے قلعہ کو ہم نے. حضور نے فرمایا قلعہ کو تم دونوں نے مارا؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا دونوں نے کیسے مارا؟ ایک نے کہا میں نے پاؤں میں مارا، دوسرے نے کہا میں نے گردن میں مارا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو جہل کے بدن کے اوپر جتنے قیمتی سامان رکھے ہوئے ہیں اور اس کی یہ ذرا ہے، اس کی یہ تلوار ہے اور یہ زیورات پڑا ہے، یہ سب اٹھا کر ان بچوں کو دے دو. اب میں بات کو ختم کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں قیدیوں کے معاملات، کیونکہ وقت مختصر رہ گیا. میں یہاں پر جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھی، کیونکہ بدر کو بعد میں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، بدر کے بعد کے حالات یہ بڑے گویا کہ ضروری حالات ہیں. شاید مڑ ہوا تو کل میں انشاءاللہ تیسری نشست بھی شاید اس موضوع پر بدر کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں کہ بعد کے حالات کے اندر کیا ہوا. آج اس بات پر ختم کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا ان بچوں میں عشق اتنا آیا کہاں سے؟ سبحان اللہ، اس واقعے کو پڑھ کر بندہ وجد اس کے طبیعت پر طاری ہو جاتا ہے کہ جب سیرت کے اوراق پڑھتا ہے اور ان کی ماں کو بندہ سلام پیش کرتا ہے کہ جس ماں نے ایسے شیروں کو پالا تھا. محترم ناظرین، سرکار دو عالم، یہ انصاری ہیں دونوں بچے انصاری، ان کی امی کا نام ہے افرا، یہ اپنی ماں کے نام سے مشہور ہیں، معاذ بن افرا، حالانکہ باپ کا نام حارث تھا لیکن یہ ماں کے نام سے مشہور ہے، معوذ بن افرا، ان کی ماں کا نام افرا تھا. یہ اتنی بڑی عاشق رسول صحابیہ تھی، اللہ اکبر اللہ، اور یہ اتنی عاشق رسول صحابیہ تھی عورت، لیکن کام یہ مردوں کی طرح کرتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب اسلام کی قبولیت کا سلسلہ میرے بزرگوں دوستو آپ جب لوگ مکہ کے اندر آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مراد پر اسلام قبول کر رہے تھے اور اسلام کے دامن سے وہ وابستہ ہو رہے تھے تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 8 آدمی آئے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا منا میں، ان میں یہ خاتون موجود تھی، یعنی یہ سابقین انصار میں سے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ عظیم خاتون ہیں جس سے سرکار مولا مرتضیٰ کی امی جان سابقین مہاجرات میں سے ہیں نا، یہ سابقین انصار میں سے ہیں، یہ خاتون ایمان لائی، ان کے 3 بچے تھے، عوف اور معاذ اور معوذ، ان کے 2 بچے بدر میں شہید ہو گئے، عوف بھی اور معوذ بھی، یہ دونوں جامع شہادت بدر کے اندر روشن کیا، قبول کیا ہے اور یہ بدر کے شہداء میں سے ہیں۔ ان کی شان جلالت یہ کہ ان کی امی نے، وہ عاشق رسول یہ ماں تھی کہ انہوں نے ان کی ایسی گویا کہ بے نظیر اور بے مثال خدمت سر انجام دی ہے کہ ایک بات میں آگے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ معوذ جو تھے نا جنہوں نے ابو جہل کو مارا، ان کی بیٹی تھی ربی ہے، ان کی بیٹی ربی، ان سے عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایک داستان موجود ہے کہ ایک دفعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے چچا معاذ نے، جو معوذ کے بھائی تھے، انہوں نے، کیونکہ معوذ تو شہید ہو گئے تھے، یہ معاذ ہیں، معاذ نے ایک دفعہ اپنی بھتیجی معوذ کی بیٹی ربی، معوذ بنتے ربی بنتے معوذ کو ایک کھجور کا تھال دیا کہ یہ کھجور تازہ توڑے تھے، کہا سرکار کی بارگاہ میں لے جا، وہ سرکار کی بارگاہ میں لے گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، اور بحرین سے مال غنیمت آیا تھا اور اس میں سونے کے ہار تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کو پہنایا اور فرمایا تحلل بہذا، اس زیور کو پہنا کرو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ربیعہ بن معوذ کو، اس خاتون کو گویا کہ یہ انعام عطا فرمایا تھا۔ امام بخاری امام ترمذی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ربی فرماتی ہیں کہ جس روز میری شادی ہوئی تھی، اللہ اکبر، یہ بچی کہتی ہیں کہ جس وقت میری شادی ہوئی، یہ اس باپ کی بیٹی ہے جنہوں نے ابو جہل کو مارا تھا، کہتے میری شادی ہوئی تھی اور شادی کا یہ حال تھا کہ اشعار کے دف بج رہے تھے، بیان کرتی ہیں اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا دینے میرے گھر آئے تھے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا دینے میرے گھر آئے تھے، تو اس وقت عمار بن یاسر کے پوتے ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے ربی سے کہا تم نے تو حضور کو دیکھا ہے، کہاں، تو کہا صف لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور کی صفت تو بیان کرو کہ سرکار دکھتے کیسے تھے، تو سبحان اللہ، یہ کہتی ہیں کہ یا بنیا لو رائتہ لرائت الشمس طالعتن، کیونکہ اب تو یہ بڑی عمر کی ہو گئی تھی، عمار بن یاسر کے پوتے پوچھ رہے ہیں تو ربیعہ اس وقت گویا کہ بڑی عمر کی، یعنی بوڑھی ہو چکی تھی، تو یہ اس ابو گویا کہ اس کو ابو عبیدہ جو حضرت عمار بن یاسر کے پوتے ہیں ان سے کہتی ہیں یا بنیا، اے میرے لاڈلے بیٹے، لو رائتہ شمس طالعتن، اگر تم حضور کا دیدار کرتے تو تمہیں یوں لگتا جیسے کوئی آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ منیر کی شان جلالت تھی، اللہ اکبر، یہ وہ نیک بخت خاتون تھی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیت رضوان میں بھی موجود تھی، سرکار کے ساتھ یہ ہر غزوات میں ہوتی تھی، اور کوئی صحابی بیمار ہو جائے اس کو پانی پلانا، اس کی دوائی کرنا، اس کی مرہم پٹی کرنا، یہ سارا کام اللہ اکبر ان کے پاس تھا۔ اور یہ اور ابو جہل کی جو ماں تھی اس کا نام اسما ہے، بعد میں وہ مسلمان ہوئی علماء نے لکھا، لیکن وہ عود جو ہے، عود کا عطر، وہ بڑے کمال کے بیچتی تھی، تو ربی یہ کہتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جو ہے کہ وہ میں گئی اور میں نے گویا کہ اس سے ابو جہل کی ماں اسما، کیونکہ علامہ ابن حجر وغیرہ کہتے ہیں کہ بعد میں ان کو ایمان نصیب ہو گیا تھا، ان سے عطر خریدا، تو عطر خریدتے وقت ادھار خریدا، اور ادھار خریدتے وقت ابو جہل کی ماں اسما کو کھاتا لکھانے کے لیے، حساب لکھانے کے لیے اس نے کہا میرا نام آپ لکھ لو، نام لکھ کے رکھو، مجھے سب لوگ جانتے ہیں، میں آپ کا حساب دے دوں گی، انہوں نے کہا نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا میرا نام ہے ربی بن معوذ، تو ابو جہل کی ماں نے جیسی لکھا تو کہا یہ تم کس کی بیٹی ہو، تو کہا میں معوذ کی بیٹی ہوں، کہا تم اس قاتل کی بیٹی ہو جس نے میرے بیٹے کو مارا تھا، تم اس کی بیٹی ہو، اس غلام کی بیٹی ہو جس نے اپنے آقا کو مار دیا تھا، انہوں نے عطر اٹھا کے اس کے سامنے پھینکا، کہا میں اس کی بیٹی ہوں جس، اور مجھے تمہاری عطر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عطر میں کوئی خوشبو نہیں ہے، اور بعد میں اپنے شاگرد سے کہنے لگی عطر تھا بڑی خوشبو والا، لیکن جب اس نے یہ بات کی تھی نا تو میں نے عطر اس کے پاس پھینک دیا اور کہا تمہارے عطر میں کوئی خوشبو نہیں، میں جاری ہوں، یعنی غصے میں میں نے یہ کہا، یعنی وہ ایمانی جذبات آپ کے گویا تھے. تو یہ اسما جو ہے یہ بھی اسلام لے کر آئی. اور بات کو میں ختم اس بات پر کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی، اور ناظرین ذرا اس پر آپ غور کریں اور توجہ کریں، قباس بن اشم، یہ صحابی مسلمان ہوئے خندق میں، غزوہ خندق میں، لیکن یہ مسلمان کیسے ہوئے؟ یہ بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے. یہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے، تفسیر کے تاریخ کے تقریباً کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے. یہ آخری واقعے پر میں گفتگو ختم کرنا چاہوں گا، توجہ کیجیے آپ، کہ قباس بن اشیم جو تھے، یہ واقدی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور یہ کہا کہ انہ شہید یوم بدر مع المشرکین، یہ جو ہیں قباس، یہ مشرکین کے ساتھ بدر میں آئے تھے لڑنے کے لیے، لیکن جب صحابہ کرام نے جب پھینٹیاں لگائیں نا کفار کی، تو وہ جو بھاگے دم دبا کر، تو قباس یہ کہتے ہیں جب میں بھاگ رہا تھا، خود بہت بہادر آدمی تھے، بھاگ رہے تھے، تو دل نے ان کو ملامت کیا، اور ملامت کرتے ہوئے دل نے یہ کہا کہتے ہیں وجعلت اقول فی نفسی، میں اپنے دل میں یہ بات کہنے لگا، ما رأیت مثل ھذا الامر فر منہ الا النساء، یار اتنی بے عزتی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی، ہم تو ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے عورتیں بھاگتی ہیں. کہتے ہیں یہ بات میں نے اپنے دل میں بولی، قباس کہتے ہیں یہ بات میں نے اپنے دل میں بولی، فرما لو خرجت نساء قریش، کہتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ ما رأیت مثل ھذا الامر فر منہ الا النساء، ہم تو ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے عورتیں بھاگتی ہیں، ہم مرد ہو کر بھاگ رہے ہیں. کہتے ہیں بدر کا وقت تو گزر گیا، پھر جب خندق میں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ میرے دل میں روشن ہوا، اور اسلام کی علامت مجھے گویا کہ متاثر کر گئی، تو میں اسلام لانے کے لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتے فلما کانا بعد الخندق، میں جب غزوہ احزاب کے بعد حضور کے پاس آیا، تو میں قلت لو قدمت المدینہ، کہتے جب میں داخل ہوا آیا مدینے میں، فنظر تو الى ما يقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا ذرا میں دیکھوں تو صحیح یار، کہ اب تک تو لڑتے رہے، دور دور رہے، ذرا قریب آ کر دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے ہیں. کہتے جب میں حضور کے قریب آیا، وقد وقع فی الاسلام، میں نے جب حضور کو دیکھا اور حضور کی باتیں سنی، تو میرے دل میں اسلام کی محبت آ گئی. اب آگے سنیں آپ، فرما قال فقدمتها فسألت عنه، پھر میں قریب آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور فسألت عنه فقالوا ہوا ذاک فی ظل المسجد فی ملأ من اصحابہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس موجود تھے، فاتیت وانا لا اعرف من بین اصحابہ، میں حضور کو پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان درمیان میں حضور کون ہے. کہتے ہیں فسلم تو میں نے ادھر سے آواز دی کہ السلام علیکم، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا. کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے جب حضور نے جب سر مبارک اٹھا کے میری طرف دیکھا، فقال یا قباس، اوہو تو وہی قباس ہے، انت قائل یوم البدر، جو تو نے یوم البدر بدر کے دن تو نے یہ کہا تھا، ما رأیت مثل ھذا الامر فر منہ للنساء، اپنے دل میں کہا تھا یار آج ہم تو ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے عورتیں بھاگتی ہیں. کہتے ہیں فقلت اشہد انک رسول اللہ، کہتے میں نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، فإن ھذا الامر ما خرج منی الى احد قط، کہتے میں نے کسی ایک بندے کو بھی اس بات کو ذکر نہیں کیا، ولا تزممت، نہ میں نے کبھی اس بات کو گنگنایا، نہ زبان پر لایا، اور اللہ نے آپ کے سامنے بات واقف کر دی، اور آپ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، اور میرے دل کے عزائم کو جام رہے ہیں، اور آپ نے سر مبارک اٹھا کے فرمایا قباس تو وہی ہے نا جو بدر میں بھاگا تھا، اور بھاگ کر یہ کہا تھا کہ یار ہم تو ایسے بھاگ رہے ہیں، دل میں تو نے کہا تھا ہم تو ایسے بھاگ رہے ہیں جس طرح عورتیں بھاگتی ہے. تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جلالت ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے نبی مکرم کے سامنے سب کے دلوں کو روشن کر دیا ہے. اللہ صحاب بدر کے صدقے اللہ رب العالمین ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العالمین دیکھنے والے سننے والے تمام کے درجات کو بلند فرمائے. غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 14 تھی ایک قول کے مطابق، جس میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے. اللہ اکبر. کل اس پر ہم کچھ بات کریں گے، لیکن آج بات کو ختم کرتے ہوئے 14 بزرگوں کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے تقویٰ و طہارت کا حصہ عطا فرما، ان کی استقامت کا حصہ عطا فرما، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، اور شہداء بدر سیدنا عبیدہ بن حارث، سیدنا عمیر بن ابی وقاص، سیدنا عمیر بن حمام، سیدنا سعد بن خیسمہ، ذوی الشمائلین، مبشر بن عبد منظر، عاقل بن بکیر، مہجہ، غلام فاروق اعظم، صفوان بن بیضا، یزید بن حارث، سیدنا رافع بن معلہ، سیدنا حارث بن سراقہ، سیدنا عوف بن افرا، سیدنا معوض بن افرا رضی اللہ تعالی انہم وجزاہم اللہ عنا وعن الاسلام خیر الجزائے۔ یا اللہ ان کے صدقے امت مرحومہ پر خاص فضل فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، اس وبائی مرض سے ہر شخص کو محفوظ فرما، بے اولادوں کو مولا کریم ان کے نام کے صدقے صاحب اولاد فرما، جن کو اولادیں تو نے دی ہے مولا کریم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دین کا وقار انہیں بنا، مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا یا رب العالمین، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیائی واہلی ومالی واولادی یا رب العالمین، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مشرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک وعلى اتباع حبیبک الکریم المصطفیٰ۔ مولا کریم اس دور کے دجالوں سے ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرما، جو مس گائیڈ کر کے دجل کرتے ہیں، جو پیسے کی لالچ میں دجل کرتے ہیں، جو لوگوں کو کہیں کی نیشنلٹی، شہرت، تعلیم اور اسکالرشپ کے نام پر دجل کر کے ان کے ایمانوں کو لوٹتے ہیں، یا اللہ ہمیں اور قیامت تک ہماری اولادوں کو ان دجالوں کے ہاتھوں پر بکنے سے اور حرص سے مولا کریم محفوظ فرما، زہد ہماری طبیعتوں میں عطا فرما، قناعت عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔